إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْضًا فِي مَقَامٍ آخَرَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ وحدہ لا شریک لہو نے قرآن مقدس میں بے شمار ایسی صفات اور خوبیاں بیان فرمائی ہیں جنہیں اختیار کر کے ہر مسلمان اچھا نیک اور اللہ کے ہاں مقبول بن جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایسی بری عادات اور بری خصلتیں اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمائی ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان دن بدن ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھوں میں جا گرتا ہے. قرآن مقدس میں جن بری عادات اور نقصان دہ اور تکلیف دہ خصلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے ایک خصلت اور عادت جھوٹ ہے. عربی زبان میں اس کو کذب سے تعبیر کرتے ہیں. جھوٹ قول میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی ہوتا ہے. یعنی بات بھی جھوٹی ہوتی ہے اور عمل بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. قول اور فعل دونوں کے اندر کذب اور جھوٹ کا اطلاق اور استعمال ہوتا ہے. قرآن حکیم کی لغت جن آئمہ نے لکھی ہے ان میں سے امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر یہ بات بیان کی ہے الکذب یقال فی المقال والفعال جھوٹ قول اور فعل دونوں میں کہا جاتا ہے. قول کے حوالے سے اللہ پاک نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون جو لوگ ایمان والے نہیں ہوتے وہ جھوٹی بات گھڑتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں یفتر الکذب الذین لا یؤمنون یہاں جھوٹ قول کے اندر بیان ہوا ہے کہ جھوٹی بات بنا لیتے ہیں جھوٹ گھڑ لیتے ہیں. اسی طرح عقیدے اور عمل میں جھوٹ منافقین کی یہ عادت اللہ پاک نے سورۃ المنافقون کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ پاک گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ نفاق والے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کا جھوٹ بولنا جس سے تعبیر کیا گیا نا، یہ اصل میں ان کے عقیدے کی نشاندہی کی گئی کہ وہ لوگ جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا یہ ان کے عقائد میں شامل ہے۔ منافق جو ہوتا ہے جھوٹی بات کہتا بھی ہے اور جھوٹ پر عمل بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ جھوٹ کا جو لفظ ہے یہ کئی معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی نفاق ہے۔ منافقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے تعبیر کیا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ پہلے پارے کی اندر اس سورت کی دسویں آیت میں فرمایا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے اور نفاق اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ یا یکذبون کا معنی مفسرین نے ینافقون کیا ہے کہ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک انہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو نفاق کے اوپر بھی کذب اور جھوٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کا اطلاق انکار کرنے پر بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا انکار کر دینا، انکار کو بھی جھوٹ سے تعبیر کیا گیا، جیسے ما کذب الفؤاد ما راء، نبی علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے معراج کرایا تو آپ کے ان اوصاف میں سورہ نجم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا، ما کذب الفؤاد ما راء، کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا ہے دل نے اس کا انکار نہیں کیا، یا کذب الفؤاد دل نے جھوٹ نہیں بولا، اس سے معنی دل نے انکار نہیں کیا، حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو اسی طرح جھوٹ جو لفظ ہے اس کے اندر کئی صورتیں داخل ہیں، مثلا بہتان، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، کسی معاملے میں جعلی گواہی دے دینا یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، کسی کو گالی گلوچ دینا یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، منافقت اختیار کرنا، نفاق، یہ بھی جھوٹ سے تعلق ہے اس کا، ریاکاری اور دکھلاوا جو ہے اس کا بھی جھوٹ سے ہی تعلق ہے، خدا اور دھوکہ یہ بھی جھوٹ سے ہی تعلق رکھتا ہے، اسی طرح غدر کرنا، پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالنا یہ بھی جھوٹ کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے، گمراہی اور ضلالت کے اوپر بھی جھوٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بے شمار اسلامی مسائل ایسے ہیں جن میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو وہ جھوٹ کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ تو جھوٹ، اس کی مذمت اللہ پاک کے مقدس کلام میں بے شمار جگہوں پر موجود ہے، اور جتنے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، ہر نبی اور رسول کی قوم نے جھوٹ سے کام لیا ہے، اللہ کی بات کا انکار کیا ہے، اس کی تکذیب کیا، اس کو جھٹلایا ہے، اپنے پیغمبر کی دعوت کو، اس کے پیغام کو، اس کی ذات کو جھٹلایا ہے، جو دین انہوں نے بیان کیا اس کو انہوں نے جھٹلایا ہے، جھوٹے الہ اور معبودوں کو سچا معبود باور کرا کر یہ بھی جھوٹ عقیدے میں اختیار کیا ہے۔ ہر نبی کی قوم نے اس کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے ان قوموں کی جہاں بھی مذمت فرمائی ہے اپنے مقدس کلام میں، یہ جھوٹ بولنا اور کسی چیز کو جھٹلا دینا، سچی بات کا انکار کرنا، یہ ان کی بری عادات میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس تعلیم میں سچ بولنے کی ترغیب اور جھوٹ سے نفرت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ اللہ تبارک و تعالی سیدھی بات کہنے کا درس دیتے ہیں۔ دو تین معاملے ایسے ہیں جہاں پر بات کو ظاہر سے پھیر کر خلاف ظاہر کہنے کی اجازت ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو فرمایا قولوا قولا سدیدا، بات درست کہو، سچی بات کہہ دو، کیا فائدہ ہوگا سچ بولنے کا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ ایک تو حالات درست کر دے گا، اور دوسری صورت وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ سچی سیدھی اور درست بات کہنے کا فائدہ اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمایا ہے کہ بات سچی اور سیدھی کہو، اللہ تمہارے حالات بھی درست فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، علیکم بالصدق، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، یقیناً سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور یقیناً نیکی جو ہے یہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ جو نیکی ہے یہ بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جس وقت آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی تلاش میں ہوتا ہے، سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، تو اس کے سچ بولنے اور سچی بات کو تلاش کرنے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کا ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق بننا، صدیقیت کے مقام پر فائز ہونا، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں کے ساتھ بعد میں جن ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے وہ صدیق لوگ ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے ہیں تو ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. کن لوگوں پر انعام کیا اللہ نے؟ من النبیین، اللہ نے اپنے پیغمبروں پر انعام کیا ہے. والصدیقین، دوسرے نمبر پر صدیق، تیسرے نمبر پر والشہداء، اللہ کی راہ میں جان دینے والے لوگ، اور چوتھے نمبر پر الصالحین، نیک لوگ. تو اللہ نے نبیوں کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا وہ صدیق ہیں. تو مقام صدیق کس کو ملتا ہے؟ جو سچ کو لازم پکڑ لیتا. علیکم بالصدق، فرمایا سچ کو لازم پکڑ لو، سچ یہدی الی البر، سچی بات کرنا، سچی حالت پر عمل کرنا یہ بر اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. وما یزال الرجل یصدق، جس وقت ہمیشہ آدمی سچ بولتا ہے، ویتحر الصدق، اور سچی بات کی تلاش میں رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یکتب عند اللہ صدیقا، وہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. سچ کی ضد ہے جھوٹ، صدق کی ضد ہے کذب. تو ساتھ ہی فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹی بات کہنے سے بچو، اس لیے فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا یہ بندے کو گالی گلوچ کی طرف لے جاتا ہے. جب بندہ جھوٹ بولنے لگتا ہے اس کی زبان پاک نہیں رہتی، پھر وہ اپنی زبان کے ساتھ گالیاں نکالتا ہے، ایسے ایسے کلمات اپنی زبان سے خارج کرتا ہے کہ انہیں سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب بندہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، یہ گالی بولنا بندے کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، جب آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹی بات جھوٹے عمل کے پیچھے لگ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، وہ اللہ کے ہاں کذاب لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. اب آپ غور فرمائیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ذیشان پر کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے ڈرایا، کہ ایک جھوٹ بولتا ہے پھر بسا اوقات اس اپنے ایک جھوٹ پر اس کو پردہ ڈالنے کے لیے کئی ساتھ اور جھوٹ ملانے پڑتے، اور شیاطین کا یہی کام، یہی ان کا وصف احادیث کے اندر بیان ہوا ہے. اللہ وحدہ لا شریک جس وقت آسمان کے اوپر اپنے ملائکہ کو جمع کرتا ہے اور ان سے کوئی بات کرتا ہے، تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، یہ آسمان کی طرف بات سننے کے لیے چڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بات اس میں سے سن بھی لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، بعض اوقات چوری چھپے کوئی بات سنتے، اور جب آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اللہ نے ان شیاطین کے علاج کے لیے ستارہ رکھا ہے جو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، جس کو قرآن پاک کی نظر میں شہاب ثاقب کہتے ہیں. رات کو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹ کے نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ شیاطین جب باتیں سننے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا ملتی ہے کہ ستارہ ٹوٹ توڑ کر ان کے اوپر گرایا جاتا ہے. کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں جب پڑتی ہے نا, وہ جو زمین کے اوپر ان کے دوست احباب ہوتے ہیں انسانوں میں سے, جو شیاطین کے دوست ہوتے ہیں, وہ ان کو آ کر بتا دیتے ہیں. وہ دوست اس کے کون ہیں؟ کاہن, نجومی, یہ جادوگر, عراف, یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر زندگی کی قسمتیں بتانے والے لوگ. ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں, اور نام کے ساتھ انہوں نے لفظ پروفیسر نتھی کیا ہوتا, اور ایک طوطا لے کر پکڑ کر وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کی قسمت کا مالک, کہتا جی قسمت آزمائی کر لیں. اگر وہ اتنا ہی قسمتوں کا مالک ہوتا یا کسی کی اچھی اور بری قسمت کو جانتا ہوتا تو وہ کم وقت فٹ پاتھ کے اوپر ہی بیٹھ کر کھے کھاتا. تو اب وہ شیاطین جو ہے ایک آدھ بات سنتے ہیں, وہ ان بے ایمانوں کو آخر بتا دیتے ہیں, اور یہ پھر اس ایک بات میں کئی اور جھوٹ ملا کر آگے اپنے کرندوں کو بتاتے ہیں. کوئی ایک آدھ واقعہ ان کا اگر سچا نکل آتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو میں نے پچھلے سال یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اس طرح ہوگا تو ایسے ہو گیا ہے. اب پھر وہ اپنے اشتہارات دینا شروع کر دیتا ہے. کئی اس کے کرندے اس کے اشتہارات پھر لے کر گاڑیوں میں, بسوں میں, اڈوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور بانٹ رہے ہوتے ہیں. کئی ایسے ہی گاڑیوں میں پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. یہ شیاطین کا کام ہے جھوٹی بات کہنا, اور جھوٹ کے اندر پھر کوئی ایک آدھ سچی بات ہو تو پھر اس کو جھوٹ کا رنگ دے کر کئی قسم کا جھوٹ اس میں شائع کرتے ہیں اور ملا دیتے ہیں. وہ ایک عیب کو چھپانے کے لیے 100 قسم کے گناہ اور کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹی بات کہنے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. آج کا جو دن ہے نا, 1 اپریل, لوگ اس کو کہتے ہیں اپریل فول. اب یہ سارا سلسلہ ہی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. بھئی اپریل فول کا معنی کیا ہے؟ یہ جو اپریل لفظ ہے نا, انگریزی کے جو مہینے ہیں ان میں سے 4th مہینہ ہے, اور لاطینی زبان میں اس کے 2 مادے ذکر کیے گئے ہیں. یا تو اس کو اپیریئر سے نکالا گیا ہے. لوگ کیا کرتے تھے, بلکہ لندن میں, فرانس میں پرانی ہسٹری کے اندر جنوری کی بجائے مہینہ اپریل سے شروع ہوتا تھا. اپریل سے ان کے کیلنڈر کا آغاز ہوتا تھا. پھر 1564 عیسوی میں کیا کیا انہوں نے, اس کیلنڈر کو تبدیل کیا. اب انہوں نے جنوری سے مہینے کا آغاز کیا. تو وہاں کچھ لوگوں نے اس کیلنڈر کے ساتھ اختلاف کیا. وہ کہتے تھے اپریل سے ہی مہینے کا آغاز ہونا چاہیے, کیونکہ اس موسم میں بہار آتی ہے, پھول کھلتے ہیں, اور موسم کچھ قدرے بہتر ہوتا ہے, فضا میں بڑی بہترین تبدیلی ہوتی ہے. تو چاہتے تھے کہ ہمارے کیلنڈر کا آغاز اپریل سے ہونا چاہیے. جن لوگوں نے جنوری سے سال کا آغاز نہ مانا, انہوں نے 1 اپریل کو ایک ڈرامہ رچایا. مختلف ہسٹریاں لوگ ذکر کرتے ہیں. ایک آدمی نے ان میں سے اشتہار دیا کہ فلاں پارک کے اندر 1 اپریل کو گدوں کی نمائش ہوگی, گدوں کا میلہ ہوگا. اب لوگ دور دراز سے گدوں کی نمائش دیکھنے 1 اپریل کو ان کے اعلان کردہ پارک کے اندر جمع ہونے لگے. وہ کافی دیر لوگ جمع ہوتے رہے, بڑا اکٹھ اور میلہ لگ گیا. اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ گدوں کی نمائش کب شروع ہوگی اور کب گدے آئیں گے اور سارا سلسلہ شروع ہوگا. وہ پھر کسی نے ان کو بتایا بھائی یہی گدے ہیں جو سارے میدان میں اکٹھے ہو گئے، انہی کی نمائش تھی. کیونکہ پھول کا معنی حماقت، بے وقوفی. اب انہوں نے اس دن کو، چونکہ کیلنڈر کو جو جنوری سے انہوں نے شروع کیا تھا مانتے نہیں تھے، انہوں نے یکم اپریل کو مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس کو اپریل فول کا نام دے دیا. اور ہمارے مسلمان کہلانے والے بھی اس عادت بد میں مبتلا ہو کر یکم اپریل کو عجیب و غریب قسم کے افواہیں پھیلا دیتے ہیں، جھوٹ بول کر دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو پریشان اور تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام کے اندر جھوٹ کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں. تین مواقع شریعت نے بتلائے ہیں جہاں پر ضرورت اور مصلحت کے تحت شیئاً مما یقولہ الناس الا فی ثلاث، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے کسی چیز میں بھی رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا کہ آپ نے کسی موقع پر جھوٹی بات کہنے کی خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہو، الا فی ثلاثن، سوائے تین مواقع پر. تین مواقع ایسے ہیں جہاں پر انسان کو خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت دی گئی ہے. ان میں سے پہلا موقع ذکر کیا الحرب، جنگ، مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ لڑائی ہو، جنگ ہو رہی ہو، کوئی مسلمان کافروں کے ہتھے چڑھ جائے، قیدی ہو جائے، تو جنگ کے موقع پر ایسی صورتحال میں جھوٹی بات کہنے کی مسلمان کو رخصت دی گئی ہے کہ دشمن پکڑ لیتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے، مسلمان دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اب وہ جھوٹ بول کر اپنی وہاں سے جان چھڑا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کا دوسرا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحرب خدا، جنگ دھوکے کا نام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنن میں اس کو تعریض اور توریہ کا نام بھی دیا گیا. جب جنگ کو آپ نے نکلنا ہوتا ہے، صحابہ سے مشورہ کر رہے ہوتے، اگر آپ نے مثال کے طور پر مشرق کو نکلنا ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہم مغرب کی طرف جائیں گے، تاکہ اگر کوئی جاسوس اندر بیٹھا ہوا ہے، دشمن کا، افواہیں پھیلانے والا، خبریں دینے والا، وہ اپنی ناکہ بندی کرنی ہے تو مغرب کی طرف جا کر کر لے گا، آپ اپنا لشکر لے کر مشرق کو روانہ ہو جائے. تو جنگ کے موقع پر اس کی رخصت ہے. دوسرا موقع والاصلاح بین الناس، انسانوں کے درمیان صلح کروانا. دو مسلمان بھائی لڑے ہوں، اب لڑے ہوں کو راضی کرنا ہو تو اس میں بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دو جو خلاف واقعہ ہو، اور اس بات کے کہنے پر دو لڑے ہوئے بھائیوں کی صلح ہو سکتی ہو تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. بل اصلاح بین الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی آپس میں اصلاح، آپس کا تعلق، خیر خائی، اس کی گنجائش رکھی گئی. اللہ کو یہ صلح پسند ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، فرمایا صلح بہتر ہے. انسان بسا اوقات شیطان کے وساوس میں آ کر جنگ و جدال آپس میں کر بیٹھتا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور شیطان کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ لڑائے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، بد زبانی پہ اتر آئیں، گالی گلوچ پر آ جائیں، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے. اور بہت سارے مسلمان اس میں پھنس جاتے ہیں. اب ایسے لڑے ہوئے لوگوں کی صلح کا بہت سارے طریقے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ اگر ممکن نہیں ہو رہا تو خلاف واقعہ بات کر کے دونوں کی صلح کرائی جا سکتی ہے. اور تیسرا موقع وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنا اور بیوی کا شوہر کے ساتھ بات کرنا، وہ بھی بسا اوقات آپس کے معاملات میں جھوٹی بات بھی اگر کہہ دیں اللہ کے اس کی پکڑ نہیں ہے۔ ایسے کئی مواقع آ جاتے ہیں، عورت کو کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو مرد سے چھپانا پڑ جاتی ہے، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد کو اپنی بیوی سے چھپانا پڑ جاتی ہیں، تو شریعت نے اس میں بھی رخصت دی ہے۔ تو بہرحال یہ اصلاح کے تین پہلو ہیں جن مواقع پر رخصت ہے، اس کے سوا کوئی ایسا موقع شریعت میں وارد نہیں ہوا جہاں پر مسلمان کو کھلے عام سیدھی طرح بات کرنے کی بجائے جھوٹی بات کہنے کی ترغیب دی گئی ہو یا اجازت دی گئی ہو۔ تو جھوٹ کہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر شعبے میں جھوٹ کو دخل ہے، عقیدے سے لے کر معاملات تک بے شمار مواقع پر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ مثلاً معاملات میں دیکھ لو، جھوٹا عمل اور جھوٹی بات، کسی سے بھی دکان پر کوئی چیز خریدنے جائیں، سودا سلف لینے جائیں، وہ کئی جھوٹوں سے کام لیتا ہے، بلکہ عملاً جو جھوٹ ہوتا ہے، سودے کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے نا، اس کو چھپایا جاتا ہے، بلا ظاہری حالت سامنے رکھتے ہیں، جو اس کا عیب ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ ریڑھیوں پر آپ دیکھیں گے سبزی لگی ہے، فروٹ لگا ہے، ریڑھی والا بیچ رہا ہے، اب جو حصہ پھل کا فروٹ کا خراب ہے اس کو وہ نیچے کر دیتا ہے، اور جو حصہ درست ہے اس کو لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ چیز بیچنے میں قسمیں جھوٹی کھانا شروع کر دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے وہ اپنا سودا بیچتا ہے، لی ہوگی اگر وہ 10 روپے کی ہوگی، اللہ کی قسم 20 روپے کی اپنی خرید ہے، چلو آپ کو میں 19 روپے کی دے دیتا ہوں۔ وہ تیری 20 روپے کی خرید ہے تو 19 میں دیتا کیسے ہے؟ تو یہ بھی ہمارے معاملات میں جھوٹ رواج پا چکا ہے۔ عدالتوں میں دیکھو وکلاء کی حالت، وکلاء کا تو اکثر حصہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی پوری ٹریننگ اور پریکٹس کی جاتی ہے۔ کوئی شعبہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر جھوٹ کو دخل نہیں ہے، ہر جگہ پر جھوٹ اپنی جگہ پکڑ چکا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کے مقدس کلام پر نظر دوڑانی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ کی طرف رہنمائی کرتا، کیونکہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گالی گلوچ اور جھگڑوں کی طرف لے جاتا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت وعید بیان فرمائی۔ اور جس آدمی کے عقیدے میں عمل میں جھوٹ داخل ہو جاتا ہے، اگر تو عقیدے میں داخل ہے اور اسلام کا اظہار کرتا ہے، وہ اعتقادی منافق ہوتا ہے، جس کا ٹھکانہ فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کے مقدس کلام نے ذکر کیا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑوں میں ہوگا۔ اور جو عمل میں جھوٹ ہے، عقیدہ نہیں ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کانا منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نفاق کی یہ خصلت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں جو گنی ہیں، فرمایا اذا تمنا خانہ، جب کسی شخص کے پاس امانت رکھ دی جائے، اس کو امین بنایا جائے اور وہ اس امانت کے اندر خیانت کر ڈالے، امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ دوسری بات وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جس وقت بھی بات کرے وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، بلکہ بعض لوگ سنی سنائی بات جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا سنی سنائی کو اسی طرح آگے ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کئی خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا چلا جائے. جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو، ریسرچ نہ ہو، اتنی دیر تک اس کو آگے بیان کرنا ہی نہیں چاہیے. تو ہر سنی سنائی بات کہنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ہر سنی سنائی کرتا ہے. تیسری بات، وَإِذَا آہَدَ غَدَارَ، جب کسی قوم کے ساتھ کوئی پختہ عہد کر لیتا تو پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالتا ہے، غدر کرتا ہے، دھوکہ کر جاتا ہے اپنے عہد میں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے وقت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے عہد کیا تھا میدان میں نکلنے کے لیے، لیکن وہ راستے سے ہی اپنا عہد توڑ کر واپس چلے گئے. تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے. چوتھی بات، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جس وقت وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑے کے وقت گالی گلوچ نکالے. جو آدمی جھگڑا کرتے وقت گندی زبان استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ سے کام لیتا ہے، یہ خصلت بھی اس کے اندر نفاق کی خصلت ہے. اور چاروں خصلتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پکا منافق. ان خصائل کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں ایسی خصلتیں اختیار کر کے اسلام کی بجائے نفاق کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے وسط میں گھر کا میں ضامن ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت کے درمیان گھر دے گا. کس کو؟ لمن ترک المراء، جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حقدار ہی کیوں نہ. دو بندے لڑ پڑے ہیں، دو مسلمان جھگڑ پڑے ہیں، اب ایک مسلمان بھائی اس جھگڑے سے بچتا ہے اگرچہ اس کا اپنا حق جا رہا ہے، وہ سچی بات کے اوپر قائم ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، لیکن وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے شخص کو جنت کے درمیان گھر بنا کر دے. آپ دیکھیں، جھگڑا جو پڑ جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، دو بھائی دو بہنیں لڑ پڑتی ہیں، اب یہ لڑائی والے لوگ، ان میں سے کوئی ایک عقل مند بن کر لڑائی سے پیچھے ہو جائے، نہ لڑے، جھگڑا چھوڑ ڈالے، اگرچہ اس کا رائٹ اور حق بنتا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے شخص کا جنت کے وسط میں گھر ہوگا. اور دوسری بات فرمائی، وَبِبَيْتِ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ، جو جھوٹ چھوڑ دے گا. پہلی جو بات، فی ربض الجنہ، وہ جنت کے ارد گرد، اور جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اس کو، فی وسط الجنہ، فرمایا جنت کے درمیان میں اللہ گھر دے گا، و ان کانا مازحن، مزاح کی حالت میں بھی اگرچہ ہو تو جھوٹ نہ بولے. مذاق ہوتا ہے نا، شریعت نے مذاق کی رخصت دی ہے، لیکن کیسا مذاق؟ جو حقیقت پر مبنی ہو اور دوسرے آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو. دو بھائی، تین بھائی، چار آپس میں گروپ کوئی بیٹھا ہے، وہ مذاق کر رہے ہیں. اب وہ مذاق کر رہے ہیں لیکن دوسرے آدمی کی تضحیک نہیں کر رہے، دوسرے کی خوش طبعی کے لیے کوئی بات کہتے ہیں. تو مذاق جو ہے یہ شرع میں جائز ہے، لیکن مذاق کرتے وقت بھی وہ جھوٹی بات نہیں کرے گا. آج عام عادت بن گئی ہے نا جی، لطائف سننے اور سنانے کی، لطیفہ. اکثر لطائف لوگوں کے جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. لطیفہ بھی کسی کو بیان کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچ کے اوپر مبنی ہو، جھوٹ کو اس میں دخل نہ ہو. امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اس عنوان پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا اردو میں ترجمہ چھپا ہے، لطائف علمیہ. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، آئمہ محدثین، فقہا، مفسرین کے آپس میں مزاح اور واقعات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ جو جھوٹی باتیں ہیں ان سے بچ کر سچی جو بات ہے اس کو اختیار کریں. تو اکثر ان میں ایسے واقعات موجود ہیں جو حقیقت پر مبنی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَازِحًا، مزاح کی صورت میں، ہنسی کی صورت میں بھی جو شخص جھوٹ کو چھوڑ ڈالتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے وسط میں، درمیان میں اللہ اس کو گھر دے گا. اور جو جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ، جس کا اخلاق، عادت بہتر ہوگا، حسین ہوگا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو جنت کے سب سے اونچے حصے میں گھر دے گا. یہ اچھا اخلاق، اچھا کردار، کسی سے بہتر طریقے سے ملنا، کوئی غصے میں بھی ہو، گالیاں بھی دیتا ہو، ناراض ہوتا ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ اچھے اخلاق کا مالک ہونا، یہ جنت میں سب سے اونچے درجے میں جگہ حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے. لیکن آج ہمارے خاص و عام کی حالت یہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے، فسق و فجور، گالی گلوچ، بد زبانی، کردار کشی، یہ ساری بیماریاں دن بدن کم ہونے کی وجہ بڑھتی جا رہی. کوئی شخص اپنا حق چھوڑ کر جھگڑے سے، گالی گلوچ سے پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اچھے کردار کی تلقین فرماتے تھے. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو نصیحتیں کرتے ہوئے یہ بات کہی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہو. ایک بندے نے کوئی برا کلمہ کہہ دیا ہے، دوسرا آگے اس سے بڑھ کر جواب اس کو دیتا ہے تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ ایک نے گالی نکال دی ہے، دوسرے نے کہا اس نے مجھے ایک دی ہے، میں اس کو دو چار اور جب تک سناؤں نہ میرے سینے میں ٹھنڈک نہیں پڑے گی، تو اس میں اور اس میں کیا فرق؟ یہ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا ہے. اللہ کے بندو، اگر کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی شخص کسی کو تانا دے دیتا ہے، تو دوسرا اگر اپنا حق معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے. لیکن ہمارے اندر اتنا صبر کا مادہ کہاں ہو کہ ہم اتنا کچھ سن کے برداشت کرنے والے ہوں؟ یہ اللہ پاک نے صفات عطا کی تھی اپنے انبیاء کو، اپنے انبیاء کے سچے پیروکاروں کو، کہ ان کے اندر اللہ نے صبر اور ہمت اور برداشت کا مادہ رکھا ہوا تھا. لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، وہ مسکرا کے اس کو قبول کرتے تھے. لوگ پتھر مار رہے ہیں، خون نکال رہے ہیں وہ آگے ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ اللہ کے رسول کو طائف والوں نے پتھر مار مار کے لو لوہان کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا، آپ پریشان ہو حال ہو کر نڈھال ہو کر ایک جگہ پر گر پڑے. ملک الجبال نے آ کر اللہ کے رسول سے یہ کہہ دیا، اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو اس طائف کی وادی میں بسنے والے کفار کو ہم یہ پہاڑوں کے اندر تباہ و برباد کر کے غرق کرتے. لیکن آپ کے رسول نے کیا یہ طریقہ اپنایا؟ انہوں نے گالیاں دی، برا بلا کہا تو آگے سے یہی کہا ہو، یا ملک الجبال نے کہہ دیا ان کا بیڑا غرق کر دیتے تو کہا ٹھیک ہے کر دو بیڑا غرق ان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر آج یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، میری دعوت قبول نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کل ان کی نسل میں، ان کی اولادوں میں کوئی اچھا بندہ پیدا ہو جائے جو دین کا نام لینے والا ہو اور میری دعوت کو قبول کرے. اور بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا، آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسوہ یہ ہے، کون سا ایسا گھر ہے ہمارا جس کے اندر یہ فسق و فجور نہیں ہے؟ ہر گھر میں کسی میں ایک فرد، کسی میں دو، کسی میں سارا گھرانہ ہی ان بیماریوں میں ملوث ہے. اور خاص طور پہ خواتین میں یہ بیماری انتہائی زیادہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اریتکن اکثر اہل النار، عورتوں تم مجھے کثرت کے ساتھ جہنم میں دکھلائی گئی ہو. اتنے مرد نہیں اللہ کی جہنم میں جتنی عورتیں جا گری. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تکسرن اللعنۃ، تم لان تان کثرت سے کرتی ہو، تمہارے اندر یہ بیماری ہے کہ لان تان کثرت کے ساتھ کرتی ہو، اور کثرت سے لان تان فسق و فجور اور گالیاں پکنے کی وجہ سے زیادہ حصہ تمہارا جہنم کے اندر جا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم میں آتی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ جو چھوڑا ہے، فرمایا عورتوں کا فتنہ. مردوں کو سب سے زیادہ ضرر نقصان جس فتنہ سے ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد وہ خواتین کا فتنہ. اور دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا میٹھا سبزہ ہے، ہر شخص جس کو دنیا منہ لگ جاتی ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، اس زمین پر اللہ نے تجھے خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے، تم اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والے تھے، اللہ نے زمین کے اوپر تمہیں خلیفہ کیوں بنایا؟ فینظر کیف تعملون، پروردگار عالم تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اعمال اور کرتوت کیا ہے، تم دنیا میں زمین پر رہ کر کیا کردار سر انجام دیتے ہو، مالک نے یہ چیز ملاحظہ کرنے کے لیے زمین میں تمہیں بھیجا ہے. پھر فرمایا فتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، فرمایا اس دنیا سے بھی بچو اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ کھڑا ہوا تھا، فرمایا وہ عورت کا فتنہ تھا. عورتوں نے کیسے فتنہ ڈال دیا؟ حدیث میں ہے مسلم شریف اور مسند ابی اعلیٰ میں، بنی اسرائیل کے اندر दो औरतें थीं, एक का कद छोटा था और एक कद की लंबी थी। अब जो छोटी थी उसने अपने आप को लंबे कद वाला जाहिर करने के लिए ऊंची एड़ी वाली लंबी हील वाली जूती तैयार करवा ली, ताकि वो ऊंची हील वाली जूती पहने तो उसका कद लंबा महसूस हो। साथ क्या किया, एक अंगूठी उसने बड़ी स्पेशल किस्म की बनवा ली, जिसके अंदर उसने एक खिड़की छोटी सी लगवाई और उस अंगूठी में वो कस्तूरी भर देती थी और खिड़की उसकी बंद कर दी। जिस वक्त मर्दों की मजलस के पास से उसने गुजरना होता वो खिड़की खोल देती, उसकी कस्तूरी की खुशबू महकती और मर्द उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औरतों का पहला फितना बनी इसराइल में खड़ा हुआ कि लंबी लंबी हील वाली जूतियां पहनकर खुशबुएं लगाकर मर्दों की मजलस के पास से गुजर रही हैं, जिससे फितना खड़ा हो रहा। और ये अब गर्मी का मौसम है, बाजारों में बिल्कुल इससे भी बढ़कर बेहयाई का समा होता, मर्द कम होते हैं और ख्वातीन बाजारों की रौनक और जीनत बनी होती है। लिबास ऐसा वजूद के ऊपर पहना होता है कि जो उनके महासन को और सदर को भी पूरा नहीं छुपाता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा जरर रसा और नुकसानदेह फितना मर्दों के ऊपर जो छोड़कर जा रहा हूं वो औरतों का फितना। और दूसरे मौके पर इसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इसका नक्शा खींचा है, फरमा इन्नल मरआता खुलिकत मिन ज़िलाइल आवज, औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई। अब क्या करो, गुजारा भी करना है तो कैसे करो। फस्तो सुन्निसा खैरन, खैर की बात इनको कहते रहो, वाज ही करते रहो, यही एक काम है। कोई बुरी आदत देखो नसीहत कर दो, नसीहत करते रहो। फस्तो सुन्निसा खैरन, औरतों को खैर की नसीहत करते रहो। इसलिए आपने फरमाया सबसे जो टेढ़ी पसली होती है ना वो ऊपर वाली जो पसली है ना वो होती है। इन ज़हबता तुकीमुहा कसरता, अगर तू इस टेढ़ी पसली को सीधा करने लग गया तो क्या होगा, ये सीधी होगी। कसरता फरमाया इसको तोड़ डालेगा, ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। टूटना क्या होगा इसका, वमा कसरोहा, ये टेढ़ी पसली का औरत का टूट जाना क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कसरोहा तलाकोहा, इसका टूट जाना क्या है, ये आदमी से तलाक का मुतालबा कर डालेगी। सीधा करने की कोशिश करेगा, सीधी नहीं होगी, अपनी आदत पर कायम रहेगी और कहेगी मुझे छोड़ डालो। तो अल्लाह के रसूल ने मर्दों को यह तलकीन फरमाई है कि तुम खवातीन से वाज़ो नसीहत से काम लेते रहो। खैर और बरकत इसी में है कि जुबान के साथ कलिमात अच्छे खैर की बातें कहते रहो, वगरना अगर आप इनका तकाबल करना चाहो तो मुकाबले में आप पूरे नहीं आते। इन्नहु मिन कैदे कुन्ना इन्ना कैदे कुन्ना अज़ीम। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को उन तमाम बीमारियों से, उयूब से, नकायस से, गाली गलोच से, फितने से महफूज फरमाए, जो घरों के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए जहर कातिल की तरह हैं। अल्लाह हमें आमाले सालेहा अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए, हर किस्म के फितने से महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء كاملا وعاجلا. اللهم عذب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واصل لنا شاننا كله لا اله الا انت. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ مساجد المسلمين. اللهم احفظ مدارس المسلمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايدهم بروح القدس. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القاضیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7230549.